وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الأيام نداولها بين الناس صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان اس دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے انسان کا کوئی بھی عمل چاہے اس عمل کا تعلق دنیا سے یا اس عمل کا تعلق آخرت سے ہر کام جو انسان کرتا ہے چاہے وہ کام دنیاوی ہو یا وہ کام اخروی ہو اس کے ہر کام پر اس کی ظاہری حالت اور اس کی باطنی حالت کا اثر پڑتا ہے اس کی ظاہری حالت جیسی ہوگی اس کا اثر اس کے اس عمل پہ پڑے گا اس کی باطنی حالت جیسی ہوگی اس کا اثر اس کے عمل پہ پڑے گا یہ طے شدہ بات ہے کہ انسان اپنے ظاہر کو جتنا پاک و صاف رکھتا ہے ظاہر کی پاکیزگی ظاہر کی طہارت جسم کی طہارت پاکیزگی اس کا اثر اس کے عمل پہ پڑتا ہے اور جسم کی ناپاکی جسم کی گندگی جسم کو اچھی طرح سے پاک نہ رکھنا اس کا بھی اثر اس کے عمل پہ پڑتا ہے جس طرح ہمارے ہر عمل پر ہمارے ظاہری حال کا اثر پڑتا ہے اسی طرح ہمارے ہر عمل پر باطن کا بھی اثر پڑتا ہے اگر ہمارا باطن اچھا ہے دل کی حالت اچھی ہے تو اس کا اچھا اثر ہمارے عمل پہ پڑے گا اور دل کی حالت اگر خراب ہے تو اس کا بھی اثر ہمارے عمل پہ پڑے گا بلکہ دل کی خراب حالت کا اثر دنیا کی چیزوں پر بھی پڑتا ہے خلاصہ نکالیے ذہن میں بیٹھائیے کہ ہمارے ہر عمل چاہے دنیا کا ہو یا آخرت کا ہمارے اس عمل پر ہماری ظاہری جو حالت ہے ہماری جو جسمانی حالت ہے اس حالت کا اثر اس پر ضرور پڑتا ہے دیکھیں ایک انسان اپنی ظاہری حالت کو عمدہ بناتا ہے یعنی ہمیشہ طہارت کی حالت میں رہتا ہے تو طہارت کی حالت میں جو انسان رہے گا پاکیزگی کی حالت میں جو انسان رہے گا اور طاہر اور پاک رہنے کا اہتمام اور خیال انسان ہر دم کرے گا تو اللہ اس کے عمل میں کیسی برکت عطا فرماتے ہیں اس کو ایک مختصر سی مثال سے سمجھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع احادیث یعنی بخاری شریف جمع کرنے کا ارادہ کیا تو بخاری شریف کی ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے انہوں نے غسل کیا ظاہری طہارت انہوں نے حاصل کی یہ ظاہری طہارت کا اثر کیا ہوا ہے تو حدیث پاک لیکن وہ حدیث پاک جمع کرنے والے اور بھی بہت سارے محدثین تھے مگر انہوں نے اپنی ظاہری حالت کو اتنا عمدہ بنایا اور اپنے ظاہری جسم کو پاک صاف رکھنے کا اتنا اہتمام کیا کہ ہر ایک حدیث کے لکھنے سے پہلے امام بخاری نے غسل کیا اپنے بدن کو پاک اور صاف اور طاہر و مطہر بنایا تو اللہ نے اس طہارت ظاہری کا اثر یہ دیا کہ ان کی بخاری شریف کو اللہ نے وہ مقبولیت عطا فرمائی کہ جتنی مقبولیت کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی. یہ ان کی ظاہری طہارت کا اثر ان کے عمل اور ان کے بخاری شریف پہ پڑا. اور اگر کوئی انسان طہارت اچھی طرح حاصل نہیں کرتا, ظاہری طہارت کو پورے طور پہ باقی نہیں رکھتا, تو اس کا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے. روایت میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے, آپ کو نماز میں تلاوت کے درمیان شبہ ہو گیا, قرآن کے پڑھنے میں شبہ ہو گیا, اشتباہ ہو گیا. نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ صحابہ کرام کی طرف آپ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں, تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تم اچھی طرح وضو نہیں کرتے؟ تم میں بعض وہ ہیں جنہوں نے اچھی طرح وضو نہیں کیا, طہارت حاصل نہیں کی, اس کا اثر میرے اوپر یہ پڑا کہ میں قرآن پڑھتا تھا تو اس کے اس اثر کی وجہ سے میں قرآن نماز میں بھولنے لگا. ایک دوسرے انسان کی ظاہری حالت اچھی نہیں ہے, طہارت کی حالت نہیں ہے, اس کا اثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ پڑا. ملا قاری فرماتے ہیں, دیکھو ایک انسان اپنی ظاہری حالت اچھی نہیں رکھتا, طہارت کی حالت نہیں رکھتا, اس کا اثر جب دوسرے کے عمل پہ پڑتا ہے تو خود اس انسان پہ اس کا عمل, اس کا اثر اور کتنا پڑے گا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کے ظاہری حالت کا, اس کی ظاہری طہارت کا, اس کی ظاہری پاکیزگی کا خود اس کے عمل پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے کہ عمل کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے, اس کا فائدہ بڑھ جاتا ہے. اور انسان اگر خود ظاہری حالت کو عمدہ اور اچھی نہیں بناتا تو اس کا اثر نہیں پڑتا. یہاں تک معاملہ ہے کہ انسان اگر ظاہری حالت کو ایسی ظاہری حالت بناتا ہے جو ظاہری حالت اللہ کو پسند ہے, طہارت کی حالت اللہ کو پسند ہے, ظاہری تواضع کی حالت, انکساری کی حالت, ذلت کی حالت, عاجزی کی حالت, یہ جو ظاہری حالت ہے یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے. اتنا پسند, اتنا پسند کہ ایک غیر انسان بھی اگر ظاہری حالت تواضع کی, انکساری کی, فنائیت کی, اللہ کے سامنے مجبور محض ہو کر ظاہر کرنے کی حالت اللہ کو کس قدر پسند ہے. فرعون کے زمانے میں بارش بند ہو گئی, قحط آ گیا, سارے لوگ بارش کے لیے پریشان ہو گئے, تو پبلک آئی, لوگ آئے اور کہنے لگے کہ اگر تم بادشاہ اور خدا ہو تو بارش برساؤ. دریائے نیل بالکل خشک ہو چکا ہے, پانی کے قطرے قطرے کے لیے انسان تو کیا جانور بھی پریشان ہو گئے ہیں, اگر تم ہمارے خدا ہو تو ذرا ہمیں پانی بناؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے پانی مل جائے گا, مگر وہ جانتا ہے کہ آسمان کا نظام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, بارش کا برسانا میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اب اس نے سوچا, شام ہوئی, رات کا سناٹا آیا, اندھیرا ہوا, اب وہ سوچتا ہے کہ میں کیسے پانی دوں, کل میں کیا جواب دوں گا. تو سب سے پہلے اس نے اپنی ظاہری حالت کو بدل دیا, شاہی لباس کو اتار دیا اور پھٹا پرانا ایک چیتڑے والا کپڑا اس نے اوڑھ لیا. تواضع, انکساری, عاجزی, بے کسی کی ظاہری حالت اس نے بنائی, اور پھر اس کے بعد دریائے نیل میں جا کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا, اللہ ہم اور آپ تو جانتے ہی ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ ہی خدا ہیں, مگر آپ نے اگر پانی دے دیا تو آپ کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی, مگر پانی مل جانے پر میری خدائی بچ جائے گی. بڑاپن ہے دل میں ابھی بھی, مگر خدا کے سامنے ظاہری حالت وہ تواضع, انکساری اور ابدیت اور فنائیت کی اس نے ظاہر کر دیا, تو پروردگار نے اس کی حالت کی لاج رکھی اور اس کو پانی دے دیا, دریائے نیل پانی سے بھر گیا, بہنے لگا. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ظاہری حالت اگر پاکیزگی کی ہے, طہارت کی ہے, تواضع کی ہے, انکساری کی ہے, فنائیت کی ہے, ابدیت کی ہے, بے چارگی کی ہے, اور بے چارگی کو اللہ کے سامنے ظاہر کرتا ہے, تو اس کا اثر اس کے عمل پر چیزوں پہ پڑتا ہے. اور اگر انسان کی ظاہر کا اثر بھی اس کے عمل پہ پڑا اور اس کی باطنی حالت کا اثر بھی چیزوں پہ پڑتا ہے, جیسے انسان کی باطنی حالت ہوگی, دل کی کیفیت جیسی ہوگی, دل کا حال جیسا ہوگا اس کا اثر اس کے عمل پہ پڑے گا. دل اگر گندا ہے تو اس کے عمل کی حیثیت زیادہ نہیں ہوگی, دل میں اگر کبر ہے، بڑائی ہے، دل میں اگر سختی ہے، دل میں اگر حسد اور کینہ ہے، دل اگر گندے اخلاق سے بھرا ہوا ہے تو اس کے اعمال اچھے نہیں ہو سکتے۔ سورت النماز تو ہے، تلاوت تو ہے، نماز و ذکر تو ہے، بہت سارے اعمال ہیں، مگر ان اعمال کی کیفیت عمدہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دل کا اثر اس کے قلب پہ پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان کا دل اگر خراب ہوا، دل کا حال اگر خراب ہوا، تو خود اس کے اوپر کتنا خراب اثر پڑے گا اس کا اندازہ ایک دوسری مثال سے لیجیے۔ اخلاق محسنی میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ سیر کرتا ہوا گزرا، اس نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں ایک بہت بہترین سا باغیچہ ہے دارم کا، انار کا۔ وہ اندر گیا، اس نے مالک سے کہا کہ ذرا مجھے تم یہ انار کا رس اور جوس نکال کر مجھے پلاؤ۔ مالک نے اس کے انار سے رس نکالا اور اس کو پلایا کہ ایک ہی انار میں پورا پیالہ بھر گیا۔ بادشاہ کو بڑا میٹھا لگا اس کا رس دیکھ کر کہ ایک ہی انار اور ایک ہی دارم میں پورا کا پورا پیالہ بھر گیا اور میٹھا بھی ہے۔ تو اس نے مالک سے پوچھا کہ یہ بادشاہ کی طرف سے، اس نے پہچانا نہیں کہ بادشاہ ہے اور اس نے بتایا بھی نہیں کہ میں بادشاہ ہوں۔ تو اس نے مالک سے کہا کہ تمہارے اس باغیچے میں حکومت کو کتنا ٹیکس جاتا ہے، حکومت والے کتنا لے کر جاتے ہیں؟ تو اس نے بتایا کتنا لے کر جاتے ہیں، کم بتایا۔ بادشاہ تھا، دن ہی دن میں اس نے ارادہ کر لیا کہ دوسرے جتنے باغیچے والے ہیں ان کا ٹیکس تو اتنا ہی رہے گا، مگر اس کے ٹیکس کو ہم بڑھا دیں گے، اس کے ٹیکس کو بڑھا دیں گے، زیادہ کر دیں گے۔ یہ اس کا فیصلہ ملک کے نظام کے عدل اور انصاف کے خلاف تھا۔ یہ دن ہی دن میں اس نے ارادہ کیا، ارادہ کرنے کے بعد پھر اس نے دوبارہ کہا اچھا تیرا یہ دارم بڑا میٹھا ہے، ایک اور دارم اتار کر لاؤ اور ہمیں پلاؤ۔ چنانچہ اس نے ایک اتارا اور اس میں سے رس اور جوس کو نکالا، جوس نکالنے کے جیسے نکالا تو پیالہ بھر بھی نہیں سکا۔ ایک دارم میں، ایک انار میں رس اتنا کم نکلا کہ پورا پیالہ بھر نہیں سکا۔ دوبارہ دوسرا پھل لایا، پھر بھی نہیں بھرا۔ تیسرا لایا، جب بھرا اور جب اس نے پیا تو اسے کھٹاس لگی، اسے وہ رس، اس کا جوس کھٹا لگا۔ تو بادشاہ کا چہرہ بدل گیا، اس نے کہا کہ پہلے جیسے تم نے مجھے پلایا تھا اسی طرح دوسری طرح کا پلانا تھا۔ تو مالک نے کہا کہ اے مسافر، جس درخت سے پہلی دفعہ میں نے توڑا تھا اسی درخت اور اسی ٹہنی سے میں نے توڑا ہے، مگر پتہ نہیں کیا بات ہے کہ اس میں رس کم نکلا اور اس کا کھٹا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، بادشاہ نے پوچھا، مسافر نے پوچھا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سنیے ذرا، وہ باغیچے کا مالک کہنے لگا ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک کا جو بادشاہ ہے اس بادشاہ کی نیت میں فتور آ گیا ہے، بادشاہ کی نیت میں خرابی آ گئی ہے، بادشاہ کی نیت کی خرابی کا اثر پھلوں پہ پڑا کہ پھل کھٹا ہو گیا، اس کا رس، اس کا جوس کم ہو گیا۔ یہ ہمارے اکابر اس مثال کو پیش کر کے فرماتے ہیں کہ جب انسان کے دل کا حال اچھا نہیں ہوگا، خراب ہوگا، اس کا اثر جب اناج پر، اس کا اثر جب پھلوں پہ پڑ سکتا ہے، تو اس خراب دل کا اثر خود ہمارے اعمال پہ کتنا خراب پڑے گا۔ اس سے پتا چلا کہ انسان کے ظاہر کا اثر اس کے عمل پہ پڑتا ہے، اس کے باطنی حال کا اثر اس کے عمل پہ پڑتا ہے۔ جب یہ دونوں چیزوں کا اثر ہمارے اعمال پہ پڑتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو ہمیشہ پاک رکھنے کی کوشش کریں، اور جب انسان ظاہر کو پاک رکھنے کی کوشش کرے گا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو بھی پاک رکھیں گے۔ چنانچہ آتا ہے کہ اگر کوئی انسان چاہے کہ میں اپنے ظاہر کے گناہوں سے بچوں، ظاہر کا گناہ آنکھ سے، کان سے، زبان سے، اگر کوئی چاہے کہ ہم ظاہر کے گناہوں سے بچیں تو کہتے ہیں ظاہر کو پاک رکھو، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرو۔ اگر ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرو گے تمہارا ظاہر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پاک رکھیں گے، تمہاری نگاہیں پاک کر دیں گے، زبان پاک کر دیں گے، آنکھوں کو پاک کر دیں گے، تمہارے قدم، تمہاری پیشانی کو اللہ تعالیٰ پاک کر دیں گے۔ تو اگر کوئی انسان ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے ظاہر کو پاک کر دیں گے۔ اور جو باطنی گناہ ہیں، جو باطنی گناہ ہیں، ان باطنی گناہ کو سنیے۔ ایک انسان کے دل کی کیفیت، ایک انسان پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو حدیث پاک میں جنت کا خزانہ کہا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا میں تجھے جنت کا خزانہ نہ بتا دوں؟ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو جنت کا خزانہ کہا گیا. جنت کس قدر قیمتی ہے؟ جو محل خود اس قدر قیمتی ہو اس قیمتی محل کا خزانہ کتنا قیمتی ہو سکتا ہے؟ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے جنت کا خزانہ کہا. اسی بنیاد پہ لکھا ہے کہ انسان اگر لا حول ولا قوت الا باللہ کو اگر پڑھے گا تو پروردگار اس کی برکت سے 70 آفتوں سے اس کی حفاظت فرمائے. اور سنیے ذرا ایک روایت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے, معراج میں تشریف لے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی تھی کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دیجیے گا. یہ اس امت کی خصوصیت امتیازی شان ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آپ کو سب کو اپنی طرف سے سلام پہنچایا. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اپنی امت سے آپ کہہ دینا, اپنی امت کو یہ میری طرف سے پیغام پہنچا دینا کہ زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا. آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا خلیل ابراہیم علیہ السلام وہ ہمیں کہلاتے ہیں, نبی کی زبان سے کہلاتے ہیں کہ آپ میری طرف سے بھی کہیے گا. آپ نبی ہیں, آپ تو کہنے ہی والے ہیں, مگر میرے ساتھ اپنے ساتھ ساتھ میری طرف سے بھی نسبت کر کے کہلائیے گا تو آپ کی امت میں اس کی اہمیت بڑھ جائے گی. لہذا اگر کوئی انسان ہر نماز کے بعد, ذرا اس کو سنیے گا, ہر نماز کے بعد جو انسان لا حول ولا قوت الا باللہ 7 دفعہ پڑھے گا, 7 دفعہ پڑھے گا, اللہ اس کی باطنی حالت کو درست فرما دے گا. کیوں؟ باطنی حالت یعنی گناہوں کی گندگی سے اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیں گے, گناہوں سے اللہ اس کو بچا دیں گے. وہ کہتے جب انسان روزانہ ہر نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ کے معنی کیا ہے؟ جب بندہ کہتا ہے لا حول تو پروردگار کہتے ہیں اسلم عبدی, فرشتوں سے کہتے ہیں. ایک مرتبہ بندہ کہتا ہے لا حول تو پروردگار اس بندے کے جواب میں فرشتوں سے کہتے ہیں اسلم عبدی, اے فرشتہ میرے بند میرا بندہ میرا فرما بردار ہو گیا, میرا بندہ میرا فرما بردار ہو گیا. اور جب کہتا ہے ولا قوت الا باللہ تو کہتے ہیں استسلم عبدی, میرے بندے نے اپنے سارے معاملے کو میرے حوالے کر دیا. گویا اللہ نے اقرار کر لیا کہ میرا بندہ میرا فرما بردار ہو گیا. اور کس سے اقرار کرتے ہیں؟ فرشتوں سے اقرار کرتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں میرا بندہ جو ہے وہ میرے سامنے سارے معاملے کو میرے حوالے کر دیا. اب پروردگار بار بار فرشتوں سے کہتے ہیں, بار بار فرشتوں سے کہتے ہیں میرا بندہ میرا فرما بردار ہے, فرما بردار ہے. اب اس بندے سے زمین پہ گناہ پہ گناہ ہو رہا ہے, اس بندے سے زمین پہ گناہ پہ گناہ ہوگا تو ظاہر بات ہے اللہ تو یوں کہتے ہیں کہ میرا بندہ بالکل فرما بردار اور ہر معاملے میں میرا بندہ اپنے ہر معاملے کو میرے حوالے کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں اور بندہ زمین پہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو ظاہر بات ہے فرشتے تو کہیں گے وہ میرے اللہ آپ تو ایسا کہتے ہو اور آپ کے بندوں کا حال یہ دیکھو کتنے گناہ پہ گناہ کرتے ہیں. اللہ اپنی باتوں کی لاج رکھتے ہیں. جب یہ بندہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا اور پروردگار اسلم وتسلم عبدی فرشتوں سے کہے گا اللہ اپنی اس بات کی لاج رکھ کر اس کو گناہوں سے بچا دیں گے, ورنہ تو فرشتہ کہے گا پروردگار آپ تو ہمیشہ کہتے ہو میرا بندہ فرما بردار ہے, میرا بندہ میرے سارے معاملے کو میرے حوالے کرتا ہے اور زمین پہ تو ایسا کر رہا ہے ویسا کر رہا ہے یوں کر رہا ہے. تو اللہ اپنی اس بات کی لاج رکھتے ہوئے بندوں کو گناہوں سے بچا کر اس کے ظاہری حال کو درست فرما دیتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ظاہری حالت بھی اچھی ہے تو کوشش کریں, ہمارے تمام مشائخ نے فرمایا کہ صالحین کو ذاکرین کو اہل علم کو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے تاکہ اس کے ظاہری حالت کی عمدگی کا اثر اس کے تمام عمل پہ پڑے اور باطنی حالت کو بھی عمدہ بنائے. اور اس کا ایک طریقہ کہ ہر نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ جو پڑھے گا تو پروردگار اس کی برکت سے اس کی ظاہری حالت کو درست فرما دیں. جس طرح ہمارا ایک چھوٹا سا جسم ہے, اس چھوٹے سے جسم پر ہماری ظاہری حالت کا اثر پڑتا ہے, ہماری باطنی حالت کا اثر پڑتا ہے, اسی طرح ہماری ظاہری اور ہماری باطنی حالت کا اثر پورے نظام دنیا پہ پڑتا ہے, پوری دنیا پہ پڑتا ہے. جس علاقے میں انسان رہتا ہے اس پورے علاقے میں اس کا اثر پڑتا ہے, اس کا اثر پڑتا ہے. چنانچہ فرمایا تلک الایام نداولھا بین الناس,
یہ فرمایا ظہر الفساد فی الارض، کہ زمین کے اندر، روئے زمین کے اندر خشکی میں اور تری میں یہ فساد پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، انسان نے اپنے ہاتھ سے جو کچھ کیا. انسان یہ 6 فٹ کا انسان ہے، اپنے ہاتھ سے کچھ بھی بول دیتا ہے، کچھ بھی کر دیتا ہے، مگر اس کا پورا اثر نظام دنیا میں پڑتا ہے. کیونکہ دنیا کا نظام ایسا ہے تو انسانوں کے عمل کا اثر دنیا کے نظام پہ پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ حالات کو الگتے ہیں، پلٹتے ہیں، حالات کو خراب بناتے ہیں، حالات کو اللہ تعالیٰ عمدہ بناتے ہیں. اس میں بھی انسان کے ظاہر عمل کا دخل ہے، باطن کا دخل ہے. اس لیے میرے دوستو، آج کا جو زمانہ چل رہا ہے، اور پوری دنیا پہ ہم آپ ایک نگاہ ڈالیں، پوری دنیا پہ نگاہ ڈالیں تو دنیا کا اکثر ملک یا بہت سارے ممالک وہ ہیں جو بے چینی کے رات اور دن کاٹ رہے ہیں. آج ہر انسان یہ کہتا ہے کہ دیکھو وقت سے پہلے گرمی آتی جا رہی ہے. انسان کہنے میں مجبور ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، اتنی گرمی تو 2 مہینے کے بعد ہونی چاہیے، آج اتنی گرمی پہلے سے آ گئی ہے. بارش کا تو یہ موسم نہیں ہے، یہ بارش پہلے سے آ رہی ہے. گویا آسمان کا نظام بظاہر بدلتا جا رہا ہے، زمین کا نظام بدلتا جا رہا ہے، دنیا کی حکومتوں کا نظام بدلتا جا رہا ہے. ایسے موقع پر ہم تمام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو بھی پاک رکھیں، باطن کو بھی پاک رکھیں، باطن کو پاک رکھنے کی تدبیر بھی اختیار کریں، اور پروردگار کے سامنے آہوزاری سے ہم دعائیں بھی کریں، تاکہ ان دعاؤں کی برکت سے پروردگار دنیا کے حالات کو بگڑنے کے بجائے دنیا کے حالات کو آزمائش اور دنیا کے حالات کو مصیبتوں میں پڑنے کے بجائے اللہ امن اطمینان کی فضا کو قائم کرنا ہے. یہ ہمارا فریضہ ہے، ہر مسلمان کا فریضہ ہے، ہر خدا کے بندے کا فریضہ ہے، ہر خدا کی بندیوں کا فریضہ ہے کہ دنیا کے اس بدلتے ہوئے اور دنیا کے اس بدلتے ہوئے نظام اور دنیا کے اس بدلتے ہوئے حالات میں ہم اپنے آپ کو بھی بنائیں اور دنیا کے حالات اچھے بنے. اس کے لیے ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان سے پروردگار سے دعائیں کریں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ آج اگر آپ دیکھیں گے مسلمان کیا، بلکہ ہر جگہ انسان پریشان حال ہے. خبر حدیثوں میں جس کی آئی، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے. خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے. زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. یعنی حدیث میں جو آیا تھا، قیامت آئے گی تو ایسا لگے گا کہ آسمان سے آگ کے انگارے برسیں گے، زمین سے آگ کے انگارے نکلیں گے. یہ سارے احوال بتا رہے ہیں کہ حدیث پاک میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ اب ظاہر ہو رہا ہے، اور ظاہر کن پر ہو رہا ہے؟ ہمارے اور آپ کے زمانے میں ظاہر ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال کا اثر یہ ہے کہ آج زمانے کے حالات بڑے خراب ہیں. اس لیے آپ کی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم تمام کے تمام جتنے بھی ہیں، جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے، ہمارا بہت بڑا فریضہ ہے، ملکی فریضہ ہے، قومی فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے، اخلاقی فریضہ ہے، نبی کی سنت ہے، انبیاء کا طریقہ ہے کہ ہم پروردگار کے سامنے دنیا کے احوال کو اچھا سے اچھا ہونے کے لیے، دنیا میں امن اطمینان کی فضا کو قائم ہونے کے لیے پروردگار کے سامنے آہوزاری سے دعائیں کریں کہ پروردگار آپ کی شان تو وہ ہے، آپ کی شان تو وہ ہے. فرعون بھی اگر گیا ہے تو اللہ آپ نے پانی کا بہاؤ دے کر اس ملک کے حالات کو آپ نے درست فرما دیا. اے اللہ، آپ کی ذات تو وہ ہے کہ خواجہ عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے دیوار کو پکڑ کے دعا کیا ہے تو ابرہہ نامی انسان، اس کے ساتھ آنے والے لشکر جرار کو آپ نے پروردگار ختم فرما کر وہاں امن اور اطمینان کی فضا کو آپ نے قائم فرمایا ہے. اور اے اللہ، ایک وقت تھا کہ بغداد کے اندر وہ تاریخ دہرائی گئی، وہ تاریخ دہرائی گئی کہ لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ اگر میں اس وقت زندہ نہ رہتا تو میرے لیے بہتر تھا. ایسے حالات تھے، مگر پروردگار نے اس زمانے کے اہل علم، اس زمانے کے نیک بندوں کی دعاؤں کی برکت سے پروردگار نے پھر وہ دن دکھایا کہ بڑے بڑے علماء وہاں پیدا ہو گئے اور وہاں کے حالات بڑے درست ہو گئے. اس لیے آج کا یہ نازک دور ہم تمام لیے دعوت دیتا ہے اور ہم تمام کے دلوں کو جھنجھوڑتا ہے کہ ایک طرف ہم اپنے ظاہری حالت کو ہمیشہ پاک رکھیں, باطنی حالت کو درست رکھیں, اور تیسری طرف ہم اپنے پروردگار کے حضور آبزداری کے ساتھ روزانہ سجدہ کریں کہ پروردگار یہ دنیا کا بدلتا ہوا جو نظام ہے, آسمان کا جو نظام ہے, زمین کا جو نظام ہے, جس میں سختیاں نظر آ رہی ہیں, جس میں پریشانیاں نظر آ رہی ہیں, جس میں انسانوں کو اپنا مستقبل ذرا خراب سا نظر آ رہا ہے, اے اللہ فضل فرما دے, رحم فرما دے ہم پر بھی, پوری قوم و ملت پر بھی, پوری انسانیت پر بھی, پوری دنیا پر بھی. یہ ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم روزانہ پروردگار کے سامنے دعا کریں. جب بندہ اپنے اوپر لیتا ہے تو پروردگار کس طرح سے حالات کو پلٹتے ہیں. مصر کے اندر ذوالنسی رحمت اللہ علیہ رہا کرتے تھے, بارش بند ہو گئی, آسمان سے ایسی گرمی اترتی تھی جیسے لگتا تھا کہ آگ کا انگارہ برستا ہو, زمین چلچلاتی ہوئی تھی, لوگ پریشان تھے, مشورہ ہوا, مشورہ یہ ہوا کہ تمام کے تمام لوگ چلیں اور آہوزداری کے ساتھ, چل کر نماز پڑھیں, آہوزداری کے ساتھ نماز پڑھیں گے, پروردگار بارش برسا دے گا. جب یہ آواز لگی تو آواز لگنے کے بعد سب کے سب تو نکلے آبادی سے باہر, مگر ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ دوڑتے ہوئے وہاں سے مدین چلے گئے, وہاں سے نکل گئے, مدین چلے گئے, کسی مسجد میں چلے گئے اور وہاں جا کر کہا, اے اللہ پورا ملک مصر پانی کے لیے ترس رہا ہے, تڑپ رہا ہے, جانور مر رہے ہیں, اے اللہ ایسا لگتا ہے کہ ذوالنون کے گناہوں کی وجہ سے آپ نے ان حالات کو بدلا ہوا ہے, اے اللہ ذوالنون کے گناہوں کو معاف فرما. یہ ذوالنون مصری اپنی ظاہری اور باطنی حالت کو بتانے کے لیے پروردگار کے سامنے مدین گئے, وہاں دعا کرتے ہیں, یہاں بارش کی برسات ہو جاتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر اچھے احوال, پر امن احوال کے لیے دعائیں کرتا ہے تو پروردگار پر امن احوال اسے عطا فرماتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں بھی آپ کو بھی پر امن احوال کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت بڑا فریضہ ہے, ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. آنکھوں کو بند کریں, سر کو جھکا لیں, نیت کریں کہ اللہ رب العزت آج ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہم نے تو سنا فرعون کا زمانہ ہے, دریائے نیل خشک ہو چکا ہے, زمین خشکی سے پھٹ رہی ہے, جس میں پانی بہتا تھا اللہ اس میں گرد و غبار اڑتے ہیں, مگر ایک وہ بندہ جو باغی ہے آپ کے سامنے اپنی ظاہری حالت کو اچھی بنا کر اے اللہ تواضع سے دعا کرتا ہے, اللہ آپ کے دریائے نیل کو تر بتر کر دیا, اے اللہ آج بھی ہمارا دل دریائے نیل سے کہیں زیادہ سوکھا پڑا ہے, اے اللہ دریائے نیل کی زمین کی طرح ہمارا دل بھی پھٹا ہوا ہے, اے اللہ ہمارے دلوں سے گناہوں کے گرد و غبار اڑ رہے ہیں, اللہ آپ کی اس کافی سے دعا کو سن لیا تھا, ہم گناہگاروں کی دعا کو سن کر مولا ہمارے دلوں کو محبت کے پانی سے تر بتر فرما, اے اللہ نیک اعمال سے اسے زندہ فرما, اے اللہ خوشحالی نصیب فرما. اے اللہ پروردگار ذوالنون مصری کتنا بڑا انسان تھا مگر وہ آبادی سے باہر نکل گیا کہ جب تک میں رہوں گا, جب تک میں مصر میں رہوں گا, میرے گناہوں کی وجہ سے, میرے ظاہری حالت کی وجہ سے بارش نہیں اترے گی, نکل کر چلے گئے. اے اللہ ایک طرف ان کا حال تھا, آج ہمارا حال یہ ہے, ساری نیکیاں ہم اپنے ہی لیے سوچتے ہیں, اللہ گناہوں کا تو خیال بھی نہیں آتا. پروردگار ہمارے ظاہر کو بنا, باطن کو بنا, پوری دنیا کے انسانوں کو امن سکون نصیب فرما. دنیا کے انسان پریشان حال ہیں, اے اللہ زمین کا نظام بدلا ہوا نظر آتا ہے, آسمان کا نظام بدلا ہوا نظر آتا ہے, اے اللہ یہ بدلے ہوئے نظام بتاتے ہیں آپ ناراض ہو گئے ہیں, اے اللہ بالکل آپ ناراض ہو گئے ہیں, اے اللہ یہ نظام بتا رہا ہے ہمارے دل کا رشتہ بالکل ٹوٹ چکا ہے, اے اللہ ہمارا دل بکھر چکا ہے, اے اللہ ہمارا دل گناہوں سے جڑا ہوا ہے, اے پاک پروردگار خود کی رحم و کرم کا معاملہ فرما. آنکھوں کو بند کریں, خیال کریں, اللہ کے بندے پتہ نہیں کیسے کیسے, کس کے دل کے کا جذبہ, اللہ کس کے جذبے پر ہم تمام کو عطا فرما دے. سمجھ کروں کا صحابی نبی کے دربار میں روتا ہے, تو ایک صحابی کے رونے پر پورے مجمع کی معافی ہو جاتی ہے, اللہ پتہ نہیں کس معصوم بچے کے اوپر آپ کو رہا رحم آ جائے اے اللہ اس مسافر کی دعا پر آپ کو رحم آ جائے اے اللہ ہم تمام پر رحم فرما کر اے اللہ ہمارے ظاہر کو پاک فرما اے اللہ ہم سفید کپڑے پہنتے ہیں اے اللہ ہم سفید ٹوپی پہنتے ہیں ظاہر بتا رہا ہے صالحین کی طرح ہے مگر میرے مولا تیرے فرشتے کہتے ہوں گے ارے مجھ سے تو شیطان ان شاء اللہ تعالی میں تیرے سامنے جس رہا ہوں خدا اللہ اس وقت ہمیں وہ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اس کا بھی جھکنا یاد آ گیا ہم کے سامنے جھک گیا پروردگار آپ نے اس کی بھی سن لی ہے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں گنہگار ہوں میں گنہگار ہوں میں خطا کار ہوں میں گنہگار ہوں میں خطا کار ہوں میں سیاہ کار ہوں میں سزاوار ہوں میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ میری توبہ اے توبہ اے میرے الہ مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا اللہ نے اگر سزا دے دیا تو پروردگار آپ سزا دینے پر آتے ہیں کبھی پانی میں بہا دیتے ہیں سزا دینے پر آتے ہیں آگ سے بجلی گرا کر اسے ٹکڑے کر دیتے ہیں اللہ سزا دینے پر آتے ہیں زمین میں دھساتے ہیں اللہ اگر آپ سزا دینے پر آتے ہیں کسی ظالم کو مسلط کر دیتے ہیں وہ سر پیٹ پیٹتا رہتا ہے رسوا کرتا ہے اے پاک پروردگار لا تسلط علینا من لا یرحمنا بذنوبنا اے اللہ ہم نے سنا اپنے سنا چرتیوں سے بڑی بڑی نافرمانیاں ہوئی تو آپ نے فرعون کو مسلط کر دیا اے اللہ غلام کے غلام بنے رہ گئے اے اللہ ہمیں اپنی آزادی عطا فرما اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم اے رب کریم زمانہ گزر گیا زمانہ گزر گیا علماء کا لباس کو دیکھا دیکھے پہن لیا ظاہر ابھی تک پاک نہ ہو سکا ظاہر پاک نہ ہو سکا باطن کا کیا ٹھکانا ہے باطن کا کون ٹھکانا خراب ہے ظاہر کو پاک فرما دے باطن کو پاک فرما دے چلنے کا طریقہ عطا فرما دے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ فرما عمر کی پکڑ نہ فرما عمر کی پکڑ کرنا فرما آزمائش کی حفاظت فرما پوری انسانیت کی حفاظت فرما پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما پوری مملکت کی حفاظت فرما اے رب کریم یقیناً ہم اتنے گناہگار ہو چکے امت اتنی دور جا چکی جیسے گناہوں میں پڑ چکے تمہارا یہ کہیں آدھے گرا دیتے آگ کے انگارے برسا دیتے پتھر کے ٹکڑے مار مار کے مانا تباہ کر دیتے مگر میرے مولا آپ نے کرم فرمایا ہے رحم فرمایا ہے اے اللہ رحم فرما دیجیے رحم فرما دیجیے آسمان و زمین کا بدلتا ہوا حال بتا رہا ہے آپ روٹھے ہوئے ہیں آپ ناراض ہو چکے ہیں مانا بچہ دیکھتا ہے ماں روٹھی ہوئی ہے ایک دن روٹی رہی دوسرے دن روٹی رہے بچہ غفلت میں پڑتا ہے مگر کبھی نہ کبھی شام کو ماں کے قدم کو پکڑ لیتا ہے میری روٹھی ہوئی ماں سے باہر جا ماں بچے دے دیتی ہے مگر پھر ماں چمٹا دیتی ہے اللہ روٹ گئے ہیں ناراض ہو گئے ہیں راضی ہو جائے گی سہارا کھڑی ہوئی ہے مسلمان کھڑی ہوئی ہے کھڑی ہوئی ہے انسان ہار نہیں ہے اللہ کوئی امت کر ہم کا معاملہ کرم کا معاملہ فرما دنوں سے آنے والے دنوں کو عمدہ بنا اچھا بنا بنا خیر بنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے زبیر پورے مملکت کی پوری دنیا کے انسانوں کی حفاظت کرنا صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم